أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لربكم في أيام داركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يجو آية تشكي أو حديث مبارك پیش کی، ان اس آیت اور اس حدیث مبارکہ سے میرے پیارے شیخ اور مرشد دامت برکاتہم نے ایک زبردست حضرت کا مضمون ہے، عجیب و غریب مضمون، اور اس کی ہم کو سخت ضرورت بھی ہے اس مضمون کی. اور وہ مضمون یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالی کا جذب نصیب ہو جائے، یعنی اللہ تعالی ہم کو اپنی طرف کھینچ لیں. کیونکہ جب تک بندے کو اللہ تعالی اپنی طرف نہ کھینچیں گے اور اپنا نہ بنائیں گے، بندہ اللہ کا بن نہیں سکتا. اللہ تعالی کی مدد کی بہت ضرورت ہے. جب تک اللہ تعالی کا ارادہ ہماری بندگی کے شامل حال نہ ہو، اس وقت تک ہم اللہ والے بن نہیں سکتے. ہم اپنی کوشش تو کرتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں، اور ہماری کوششوں کو وہ قبول بھی فرماتے ہیں، وہ توفیق کوشش بھی دیتے ہیں، اور اس کو بہانہ بنا کر ہم کو اپنا بنا لیتے ہیں. اس میں، اس توفیق کوشش میں بھی ان کا پیار شامل ہے. اس توفیق سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رفیق بن جائیں، اور وہ رفاقت عامہ جو حاصل ہے وہ رفاقت خاصہ سے تبدیل ہو جائے. خاص اللہ کا قرب اور تعلق، جیسا مسجد میں ہم باخدا ہیں ویسے ہی مسجد بازار میں بھی ہو، ویسے ہی تنہائی میں بھی ہو، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر، اور ویسے ہی خاندان کی شادی کے اندر بھی ہو، اور موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں یا کار میں جا رہے ہیں یا کاروبار میں جا رہے ہیں، لیکن اپنے یار کو بھولتا نہیں ہے. پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، اور روئے زمین کو تو چاہے جانا کیے ہوئے. یعنی وہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالی کی بندگی اور قرب کی وہ لذت اور مزہ پا رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا رہتا ہے. وہ ایسا باخدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایسا باعطا ہوتا ہے، باخدا اور باعطا کیا ہے، وہ باصفا رہتا ہے اور اہل وفا میں شامل رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی بندگی کی کوئی سانس عیناً، قلباً یا غالباً، یعنی آنکھ سے یا جسم سے یا دل سے، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اس کی کوئی سانس خارج ہو. ہر لمحہ وہ با وفا، اور اس با وفا رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو جذب کہتے ہیں. اور میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے اس جذب کو مانگو، کیونکہ بغیر جذب کے کام نہیں بنے گا. کیونکہ جذب کے اندر وفاداری ہے، جذب کے اندر وفاداری ہے، ورنہ کبھی کبھی با وفا ہوگا، کبھی بھاگ جائے گا. اور کیا کمر میں درد ہے؟ ادھر بیٹھو نا آگے، کمر اتنی دوستی لگائی اتنا دور بیٹھتا ہے، بس ادھر سے مزہ زیادہ آئے گا انشاءاللہ. اگر مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. اور یہ وہی پیسے ہیں کہ ایک آدمی گیا مٹھائی والے کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے ایک کلو برفی دے دو. اس نے ایک کلو برفی دے دی، کہا اچھا یہ واپس لے لو. اس نے واپس لے دی، کہا کیا کروں؟ کہا ایک کلو گلاب جامن دے دو. اس نے ایک کلو گلاب جامن دے دی. اب وہ تھیلی گلاب جامن کے لیے جانے لگا،
तो उसने पूछा कि भाई पैसे तो दे दो।
किस बात के पैसे
भाई? गुलाब जामुन के पैसे
भाई, ये तो बर्फी के बदले लिए मैंने।
अच्छा चलो बर्फी के पैसे दे दो, वो तो मैंने वापस कर दी।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो जज्ब है, यानी अल्लाह ताला बंदे को खींचते हैं, अपना बनाते हैं, उसके कल्ब और जान वो अल्लाह ताला की जात पाक से ऐसा चिपकते हैं कि बादशाहत का आलम, वजारत का आलम, माल और दौलत का आलम, सूरज और चांद का आलम, और फूल का की बहारों का आलम, शामी कबाब बिरयानी का आलम, और मजानी ने आलम का आलम, और हसीना ने जहां का आलम, कोई आलम, कोई आलम उसको अल्लाह ताला की बंदगी से, इसको अल्लाह ताला अपने करम से ऐसी इस्तकामत अता फरमाते हैं कि इसकी इस्तकामत कैसे खुशकाम सामने हो, लेकिन इसकी इस्तकामत एक आशारिया भी अल्लाह ताला की कुर्ब से और बंदगी से एक आशारिया सरे मुंह तजावुज नहीं करती, एक बाल बराबर भी तजावुज नहीं होता और इन्हिराफ नहीं होता। ये ऐसा अल्लाह ताला पर फिदा रहता है बंदा उस जज्ब के सदके में। मुर्शिद ने सुनाया कि एक शख्स जज्ब मांगा करता था कि अल्लाह ताला मुझको जज्ब फरमा कर अपना जज्ब कर लीजिए, मुझे खींच लीजिए। जज्ब का तर्जुमा उर्दू में उमन क्या जाता है, खींच लेना। तो ये दुआ मांगता था, हा बेचारा आम सा देहाती सा आदमी, उसने किसी मौलवी की तकरीर में सुन लिया कि भाई अल्लाह ताला जब खींच लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं, तब बंदा अल्लाह का हो जाता है। अब वो ये दुआ मांगा करता था जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे। तो मेरे प्यारे शेख ने सुनाया कि एक आदमी जो है वो कुछ मस्खरा था, मजाकिया किस्म का। अब वो ये देखता कि ये देहाती रोजाना दरख्त के नीचे दुआ मांगता है, या अल्लाह मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। तो उसने एक दिन उसके आने से पहले वो दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अब जब वो आकर बैठा और उसने रोना शुरू किया, अल्लाह मुझे खींच ले, तो उसने जरा आवाज अजीब गरीब रुमाल रखकर कुछ जरा अजीब आवाज निकालकर कहा कि बंदे तेरी दुआ कबूल है, आज हम तुझे खींच रहे हैं, इस फंदे रस्सी के फंदे में अपनी गर्दन अटका ले। और उसने रस्सी नीचे डाली, अब उसने वो गर्दन उसमें डाली, उसने खुश कि आज तो अल्लाह ताला मुझे खींच रहे हैं। अब गर्दन फंसाई उसने, अब उसने खींचना शुरू किया। जब तक जमीन पर रहा कोई मसला नहीं हुआ, जैसे ही कदम जमीन से उठे रगे खुल गई और मुंह खुल गया, आंखें बाहर आ गई। अब गर्दन में रस्सी फंसी, वो उसने चिल्लाना शुरू किया, हाय मरा मैं बचा, मेरी तौबा इससे जज्ब से खींचने से। उसको रहम आया, उसने छोड़ दिया। तो मेरे मुर्शिद और शेख फरमाते हैं कि उसके बाद अगर उसको कभी वहां से गुजरना भी होता तो उस दरख्त को गौर से देखता भी नहीं था कि ऐसा ना हो कि ये मुझे खींच ले। जज्ब के क्या माने हैं? हाँ, मेरे मुर्शिद ने इसको फरमाया कि जज्ब के माने ये हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को अपनी मोहब्बत और कुर्ब की लज्जत, वो लज्जत और वो मजा अता फरमाए कि वो ये नारा मारे कि नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। फरमाए ऐसे वो नारा लगाए। अगर हसीन उसको दावत कर, कोई दावत गुनाह पेश करे, अपना हुस्न बतौर सैंपल के या गिफ्ट के पेश करे, तो वो ये कह दे कि नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, बस उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। अब बादशाहत वजारत हर वो चीज जो उसको अल्लाह ताला से गाफिल कर दे, वो उसकी तरफ निगाह उठा कर नहीं देखेगा। ये है वो जज्ब। हकीम उलुम्मत सानी रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाजा अजीज हसन मसूद रहमतुल्लाह अलैह जो उनके खलीफा थे, उन्होंने पूछा, आशिक मुरीद थे, कहता जब अल्लाह ताला किसी को अपना बनाते हैं तो क्या उसको पता चल जाता है? फरमाया ख्वाजा साहब, जब आप बाले हुए थे तो आपको पता चल गया था या दोस्तों से पूछना पड़ा था कि यारो बताना अजीजुल हसन बाले हुआ कि नहीं हुआ?
بس خواجہ صاحب مسکرانے لگے. پھر حضرت نے فرمایا کہ آہ کہ خواجہ صاحب جس طرح سے جب بلوغت آتی ہے کہ جس کے اس کے انداز سوچ انداز فکر اور ایک ایک چیز میں فرق آ جاتا ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو اپنی تجلی گاہ بناتے ہیں, جس کو جذب فرماتے ہیں, اب اس کی فکر اور سوچ بدل جاتی ہے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ملا تو کیا فرماتے ہیں, اب نعرہ لگایا شیخ کی صحبت سے وہ جو درد اللہ تعالیٰ کا عطا ہوا, جذب نصیب ہوا, اب نعرہ لگایا کہ بازے سلطانم گشم و نیکو پیم. میرے مرشد نے فرمایا یہ گشم اصل میں گشتم تھا, ہاں ضرورت شعری کی وجہ سے تا کو حذف کر دیا. فارسی بان سے پوچھو اس کا مزہ. فرمایا کہ بازے رومی نے کیا نعرہ لگایا, بازے سلطانم گشم, کہ اب میں کیا ہوں, کرگس اور گد مردہ خور نہیں ہوں, بلکہ اس بازے سلطان ہوں جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں ملاتا ہے, اور جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے تو اس وقت میں اس بادشاہی کو چھوڑتا ہے. تو وہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اب اس کو جنگل کے اندر لومڑی ریچھ گیدڑ بندر گینڈے تمام جانور ملتے ہیں, لیکن وہ کسی جانور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے, بلکہ سیدھا جا کر جنگل میں شیر کو تلاش کرتا ہے, اور شیر کو تلاش کر کے پھر اس کی آنکھوں پر حملہ کر کے اس کو اندھا کر دیتا ہے. اب بادشاہ شکار کرتا ہے شیر کا. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ بازے سلطان کو, بازے شاہی کو, اور سلطان کے باز کو اور شاہباز کو یہ حوصلہ کہاں سے ملا. فرماتے وہ جو ساعد شاہ پر بیٹھتا ہے, بادشاہ کی جو کلائی پر بیٹھتا ہے اور بادشاہ کی آنکھوں سے جو آنکھیں ملاتا ہے, اس سے اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں, اس کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. اور فرمایا کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم نشین اور جلیس ہوتا ہے, لہذا جنگل کے بادشاہ سے کم شکار کو وہ اپنے شاہ کی توہین سمجھتا ہے. اگر وہ کسی بندر کو کر لے تو اس کے بادشاہ کی توہین ہوتی ہے, وہ جنگل کے بادشاہ کو بادشاہ کا شکار کرتا ہے. کہ ہے بازے سلطان, لہذا فرمایا کہ اسی طرح سے اور کبھی کسی مردہ بھینس یا نیل گائے کو نہیں دیکھتا, کہ مردہ کوئی پڑا نظر آیا تو اس پر اپنے جہاز کو لینڈ کر لیا, ایسا نہیں ہے میرے دوستو. دیکھو بھائی اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں مت لایا کرو, اتنا چھوٹا بچہ مسجد میں نہیں لایا, کم از کم 4 سے 5 سال کا سمجھدار بچہ ہو اس بچے کو واپس بھیجو, جس کو ابھی پیشاب کا بھی پتہ نہیں ہے, ہے نا, اس کو واپس بھیجو, جب بڑا ہو جائے تب لاؤ, ہم منع نہیں کر رہے, انتظام ہے یہ. اتنا چھوٹا بچہ مناسب نہیں ہے مسجد میں آنا, سیدہ تو چھوٹا بچہ ہے, وہ انتظام ایک چیز ہے. اب سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تو منع نہیں کر رہے ہوں, لیکن یہ چھوٹے بچے بالکل بےچارے, ابھی پیشاب کا معلوم نہیں ہوتا ان کو, اب کہاں تک پھر بوریاں دھلوائیں گے ان سے. اس سے انتظام اچھا چیز ہے. بس رومی رحمت اللہ علیہ نے نعرہ لگایا, بازے سلطانم گشم و نیکو پیم, اب میں بازے شاہی ہو چکا اور کسی مردہ پر فدا نہیں ہوتا, کیونکہ بازے شاہی مردہ کا شکار نہیں کرتا, وہ شیر کا شکار کرتا ہے. لہذا اسی طرح سے محرومی فرماتے ہیں اب میں کیا بازے شاہی ہو چکا, اب کس کا, اب جو ہے وہ حسینوں کا اور یہ مردوں کا شکار نہیں کرتا, یہ گلے سڑنے والی لاشیں, یہ لڑکے یا یہ عورتیں یا فلموں کے چکر میں گھوم رہے ہیں یا دل میں گندے خیالات پکا کر ڈرل ماسٹر بنے ہوئے ہیں, بلوں میں سوراخ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ کرگس ہے, کرگس مردہ خور ہے, یہ بازے شاہی نہیں ہے. دگا بازے شاہی رشتہ دے سن نہ ملانا. ایک خان صاحب نے مجھے یہاں جب میں آیا, میں نے پشتو بولی تو خان صاحب نے مجھے کہا بہت زمانے تک ہم نے اردو کا ٹانگ توڑا، اب تم پشتوں کا ٹانگ توڑ رہا ہے، تم ہم سے بدلہ لے رہے ہو. مذاق میں اس نے کہا، خوش ہو کر کہہ رہا تھا. ہاں محرومی کیا فرماتے ہیں، خارج از مردارم و کرگس نیم، ہم مردہ خوری سے میں بات آیا، وہ گندے اخلاق کہ بس دیکھا نہیں، غصہ پاگلوں کی طرح چلانا شروع کر دیا، جو چیز آئی اٹھا کر مار دی، جس سے ہر ایک سے لڑائیاں کر رہے ہیں، ہر ایک کو گالیاں بک رہے ہیں. ذرا نفس نے کچھ کہا تو جماعت کی نماز چھوڑ دی، دل چاہا داڑھی منڈا دی، دل چاہا اور اس عورت کو دیکھ لیا، کبھی اس عورت کو دیکھ لیا، کبھی ان فلمیں دیکھ لی، دل میں گندے خیالات پکا لیے. ایسا نہیں، سارے لوگ مردار، مردہ پرستی سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ میں بعد آیا. وہ کرگس ہے، اب میں کرگس نہیں ہوں، مردہ خور نہیں ہوں اب میں، کیونکہ باز شاعری مردے کا شکار نہیں کرتا، وہ تو کرگس ہے، گدھ ہوتا ہے، مردہ خور جو آسمان پر اتنا اونچا اڑتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اتنا اونچا اڑتا ہے، اور اس کے جو پر ہوتے ہیں بالکل جج کے جو کوٹ کی طرح ہوتے ہیں، ایسے بالکل ایسے نکلے ہوئے پر ہوتے ہیں اس کے، جج کے کوٹ کی طرح، اور اتنا اونچا پڑتا ہے دکھائی نہیں دیتا، اڑتا آنکھ سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا اونچا اڑتا ہے، لیکن اس کی آنکھ اتنی تیز ہے، کتنی اونچی پرواز ہے، لیکن جہاں پہ وہ مردہ بھینس دیکھے گا بس اس کا جہاز وہی اترے گا، وہ ایئرپورٹ ہے اس کا، اور پھر وہاں پر اس کو نوچ نوچ کے کھاتا ہے. ایسے ہی میرے مرشد نے فرمایا، کرگس اور مردہ خور، انسانوں میں کرگس اور مردہ خور وہ ہیں کہ ابھی مسجد سے نکلے، ابھی باخدا ہیں، رو بھی رہے ہیں، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، لیکن جا عورت نظر آئی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور لعنت خرید رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ بھی نہیں آگے سے کہ جی دیکھے، دیکھا ہی تو ہے، کیا تو کچھ نہیں ہے. ارے ظالم، کیا کچھ نہیں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو نے کچھ نہیں کیا لیکن آنکھوں کا زنا تو کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، کہ نظر بازی تو آنکھوں کا زنا ہے، کچھ نہیں کیا، صرف آنکھوں کا زنا کیا. آنکھوں کا زنا کار ہے یہ شخص جو عورتوں کو دیکھتا ہے اور لڑکوں کو دیکھتا ہے، اپنی بھابھی سے پردہ نہیں کرتا، چچی ممانی سے پردہ نہیں کرتا، چچا خالہ مامو پھوپھی کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور ان سے باتیں بھی کرتا ہے، گردن بھی خوب ہلاتا ہے، جی جی ہاں ہاں جی 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 جی، اور تسبیح ہے وہ فوراً جیب میں ڈال لی اور کنکھیوں سے ان حسینوں کو دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے ایسے کر کے، اور مسکراتا بھی رہتا ہے. اس کی مسکراہٹ پر اللہ تعالی کے عذاب کے جوتے پڑتے ہیں. یہ شخص نماز ذکر کو روزہ تلاوت کر کے بھی، یہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب سے سکون اور چین اور آرام سے محروم ہے، جبکہ اس کی خاصیت ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک آدمی چکن کڑھائی کے اندر پیشاب ڈال دے، تو نماز روزہ ذکر تلاوت یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرب کرم خاص ہے کہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. لیکن میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی ذرا کوشش کرے، اہتمام کرے. زمزم کے اندر پیشاب کا قطرہ نہ ملا، خالص دودھ ہے، ایک من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا، بتائیے کیا بچا، ایک قطرہ پیشاب کا. اتنی عبادت کر کے، اتنا ذکر ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، حج و عمرہ کر رہا ہے اور تبلیغ میں چلا لگا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، دعائیں کرا رہا ہے، لیکن ظالم یہ نافرمانی کرتا، نظر بازی نہیں چھوڑتا، میرا گردن ٹیڑھی، گردن جھکا کر ٹیڑھی نگاہ سے بھی دیکھ لیتا ہے. حماقت پر اللہ تعالی ہماری عقلوں کے گوبر اور پخانے کو صاف کر دے اور نور عطا فرما دے، تاکہ ان گناہوں کی حرام لذتوں سے جو ہم بھنگی بنا ہے، اس بھنگی بنے سے نجات دے دے اللہ تعالیٰ ہم کو، اور اس مزاج بھنگیانہ کو اللہ تعالیٰ گلاب اور خوشبو
اور معطرانہ مزاج سے تبدیل فرما دے. قرب اللہ کی ریاض، اللہ تعالی کے قرب کے موتی، اس کو کھائیں ہم. یہ جذبہ سے دولت ملتی، یہ دولت کیسے ملتی ہے؟ یہ جذبہ سے کہ اللہ تعالی بندے کو جذب فرما دے، گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائے. اب عجیب عالم کیا، آج ایک مسلمان دیندار دیندار کو سلام نہیں کرتا. ہم دیکھیں، ہم اپنے میں اپنے گریبان میں جا کر دیکھوں کہ میں کتنوں کو سلام کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھا ہوا ہے نا، کہ میں بہت وی آئی پی آدمی ہوں. اپنے کو اچھا سمجھا ہوا ہے کہ میں کیوں سلام کروں. وہ جو عقل اور تکبر ہے، اس کی وجہ سے قرب خاص سے محروم ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، البادی بالسلام بری من الکبر. کیا دیکھیے، اعزاز سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، سلام میں ابتدا کرنے والا، اس کو چھوڑ دو نا. کیوں اس کے ساتھ وہ کرتے ہو داڑھی کو؟ کھیلنے کا شوق ہے تو شادی کرو، لیکن داڑھی سے مت کھیلو. غور و تدبر، غور اور تدبر اور تفکر کے ساتھ داڑھی کو جمع مت کرو، کہ اس کو چھوڑ دو اس کی جان، ورنہ بال مجھتے رہتے ہیں. پھر یہ عادت پڑ جاتی ہے، نماز میں بھی ایسے سے کر رہا ہوتا ہے، جس سے نماز ٹوٹتی ہے. یہ اب آئے کھیل رہے، نماز میں مونچھوں کو تاؤ دے رہے، فرشتوں سے کہہ رہے قبول کرنی پڑے گی، مونچھوں کو تاؤ دے کر. یہ فضول حرکت کوئی نہ کرے، یہ ایسے داڑھی، یہ داڑھی، ہاتھ کو چھوڑ دے بھائی، نیچے رکھو. کیا ضروری ہے کہ ایسے سے کرنا؟ یہ ہمارے یہاں آپ دیکھتے نا، یہ رنگ، یہ پہلے اصل میں شیشے ہیں، یہ الماری پر یہ شیشے ہیں، یہ ان شیشوں پر پہلے کاغذ لگا ہوا تھا، پھر پینٹ کروا دیا. اس کی وجہ یہ کہ اس میں شکل نظر آتی ہے. اب یہاں تماشا دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں، اور نماز میں ایسی حرکت ہوتی ہے. پھر جب یہ تماشا دیکھا تو ہم نے پھر پہلے کاغذ لگوایا، پھر اس پر رنگ کروا دیا، تاکہ مسلمان کی نماز محفوظ رہے. اب یہ ہم اپنی طرف سے جو کام ہے وہ تو کریں گے نا. اب خشوع پیدا کرنا پھر نماز کی ذمہ داری ہے. انتظامیہ، بطور انتظامیہ کے جو میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے اپنی طرف سے پوری کرنے کی کوشش کر لی. اب اگلے کی ذمہ داری، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ کپڑے بھی نمازوں میں درست ہو رہے ہیں اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. اس چیز کے لیے اللہ تعالی سے جذبوں کو مانگے کہ اللہ مجھے اپنا بنا لے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے. ملتزم پر یہ مانگے دعائیں، تو اپنا بنا لو کرم سے، ہر قدم پر یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ہم آپ کے لائق نہیں ہیں، ہم آپ کے لائق نہیں ہیں، اس لیے نہیں مانگ رہے کہ ہم لائق ہیں، ہم تو نالائق ہیں، لیکن آپ ہماری نالائقی کا نہ ہٹا دیجیے اور ہمیں لائق بنا دیجیے. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ہر قدم پر یہ مانگے دعائیں. اے در پر میرا اثر ہو یا رب، تیرے در پر میرا اثر ہو یا رب، جانے طرح تجھ پر لٹا. اور دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں. ایسا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنا جذب اور قرب عطا فرماتے ہیں. ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. آپ آگے ادھر بیٹھ جاؤ. ادھر ہو جاؤ. لہذا جذب اللہ تعالیٰ سے مانگے. میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ خزانہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی خبر دی ہے. خبر کیوں دی؟ اس لیے دی کہ دینا چاہتے. اگر دینا نہ ہوتا تو خبر کیوں دیتے؟ جیسے بچہ، جیسے باپ چاکلیٹ یا کوئی چیز لے کر آتا ہے تو جیب میں چھپا کے رکھتا ہے، پھر کہتا ہے میرے پاس فلاں چیز ہے. یہ جملہ خبریہ ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، چھپی ہوئی ہے وہ چیز، نظر نہیں آ رہی. اب بچہ کیا، بچہ اب سن لیتا ہے، آتا ہے پہلے ابو کے پاس، بیٹھے گا، ابو آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ پاؤں دیکھے گا کیا صاحب، پاؤں دبائے گا،
काबू देना आप। और बाप की मंशा भी यही होती है कि बेटा हमसे मांगे, इसलिए तो वो जुमला खबरिया देता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि मेरे पास फला चीज मौजूद है। क्या मतलब? हमसे मांगो, मांगो हमसे। तो ये जो खबर दी अल्लाह तबील मनीषा कि अल्लाह जिसको चाहता है खींच लेता है, ये मतलब क्या है कि तुम हमसे मांगो, जो चाहता है जिसको चाहता है देता है। क्या मतलब? यानी जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसको देते है, और कभी अपने कर्म से किसी को दे देते। दादा जो बच्चे मांग नहीं सकते उनको बाप खुद दे देता है, और जो जरा मांगने वाले समझदार हो जाते हैं उनको सिर्फ इत्तला देता है मेरे पास फला चीज मौजूद, बस बच्चे अब पीछे पड़ जाते हैं, अब्बा दे दो ना। बाप कहता है अभी मैं मशगूल हूँ, अभी जरा सबर करो। बच्चे को क्या सबर? वो कहता है अब्बा दे दो ना। वो कहता है सबर करो। वो बच्चे के शौक को बढ़ाता है, जब बच्चा देखता है तो ये ऐसा काम नहीं बन रहा, अब उसका दिल तो नर्म होता है ना, वो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है कि अब्बा दे ना कॉफी, फिर यहां तक के धाड़े मार मार के रोता है। अब तो बाप मजबूर हो जाता है देने के ऊपर उसके रोने को देखकर। तो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इसी तरह से तुम अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह हमें अपने जज्ब की दौलत अता फरमा कि हम आपके बन जाए, और अगर नहीं मिलता तो रो, गिड़गिड़ा के मांगो, रो रो के उनसे मांगो कि अल्लाह अपने कर्म से हमें अपने जज्ब की दौलत दे दीजिए, वरना शैतान और नफ्स हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, जलील और रुसवा करके रख देंगे हमें, हर जिल्लत और हर कमीनेपन के काम, बेवफाई बेगैरती के काम के अंदर हमें घुसेड़ देंगे, इसलिए आप अपने कर्म से हमें जज्ब फरमा लीजिए। इस्तिबा, इस्तिबा जो है ये बाब इस्तियाल है। क्या मतलब है? अल्लाह ताला का इरादा चाहिए इसके लिए। इस्तियाल में इरादा एक खासियत है, लिहाजा अल्लाह ताला जिसके लिए इरादा फरमाते हैं उसको मिलता है। अब रही बात ये इरादा हमारे लिए कैसे, इसी के लिए तो रोना है कि रो कि अल्लाह अपने कर्म से इरादा फरमा लीजिए हमको अपना बनाने का। क्योंकि जब आप हमारे लिए इरादा फरमा लेंगे कि इसको मैंने अपना वली, अपना दोस्त, अपना प्यारा, अपना मुकर्रब और अपना खास, अपना वली बनाना है इसको, फिर सारा आलम मिलकर अगर ये चाहे अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैत, ला नफी जिस कहे यहां पर कि आप को अगर किसी को आप अता फरमाना चाहे तो उसका कोई माने नहीं है। सारा आलम मिलकर अगर ये चाहे कि अल्लाह ताला का ये वली और दोस्त ना बने तो क्या होगा? बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। चाहे भी अब ऐसा ना हो, अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का इरादा है। तो अल्लाह ताला के इरादे में और मुराद में तखल्लुफ महाल है। जिसके लिए अल्लाह ताला इरादा फरमा ले कि इसको हमने अपना बनाना है, फिर वो बन के रहेगा। अब वो ये चाहे, अब अल्लाह ताला ने इरादा फरमा लिया, अब अपनी जज्ब की तजल्ली उसको दे दी, अब वो ये चाहे मैं हसीन को देख लूं, अब वो देख ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि उसकी ताकत खत्म हो जाती है, ताकत होती है, लेकिन ताकत होते हुए इस्तेमाल ताकत की कुदरत ले लेते हैं वो। एक है कुदरत ताकत, एक है इस्तेमाल ताकत, ये दोनों अलग चीज है। इसकी दलील, इसको मेरे मुर्शिद ने इस तरीके से समझाया, फरमाया कि एक जंगल में सयाह गया, सैर व सयाहत करने वाला। अब वहां पर एक एक औरत उसे मिल गई, मिस ब्यूटी, खूबसूरत तरीन औरत, और उसने इसको नारा भी लगाया, आजा सीने नाल लग जाए ठा करके, हैता लग। तर्जुमा किया एक मौली साहब ने हैता लग का, आजा सीने नाल लग जाए ठा करके। कैसा बा मुहावरा तर्जुमा है, जौकी तर्जुमा है, जौकी। अब उसने कहा, अब इसके अंदर भी तो जज्बात है ना, इसका दिल चाह ठीक है, वो थोड़ी सी दूर थी, कुछ 15 फीट के फासले के ऊपर। तो इसको कुछ पत्तों की सरसराहट महसूस हुई, तो इसने उधर मुड़ के जो देखा अपने बाएं तरफ, सामने वो बाएं तरफ देखा तो उसको लाल लाल अंगारे जैसी कोई चीज नजर आई। अब जो उसने गौर से देखा तो देखा एक शेर खड़ा है वहां पर, और शेर बिल्कुल इस पोजीशन में, इस हालत में है कि बिल्कुल हमले की हालत में है, छलांग मारे और इसको पकड़ ले, और ये उसकी गिरफ्त में भी है, यानी शेर की छलांग के दायरे के अंदर है ये। अब इसको शेर देख रहा है, इधर शेर है उधर वो हसीना है, और वो कह रही है एक्सक्यूज मी, यूज मी, माय तरबूज इज फॉर यू। हनुद्दीन साहब इधर आइए ना, बल्कि इधर आ जाइए, बाबा से भी आगे, ताकि आपके पीछे बाबा सोते रहेंगे, आप उनको सोने दीजिए, आप आगे आ जाए, सही है ना, वो आपकी आड़ में सोते रहेंगे, उनको सोने दीजिए, जब स्टेशन आ जाएगा इनको उठा देंगे। लेकिन हमारे एक दोस्त ने सुनाया कि एक ट्रेन में एक साहब ने खान साहब से कहा कि देखो भाई मैं कराची से बैठे दोनों चले, उसने कहा यार देखो रात का वक्त है तो मुझे जो है नवाबशाह पर उतरना है, तुम मुझे जो है ना, मैं सो रहा हूँ लेकिन मेरी थका हुआ हूँ बहुत, तो नवाबशाह पे उठा देना, अगर मैं ना उठू तो मुझे उठाकर गाड़ी के बाहर स्टेशन पर डाल देना, बस प्लेटफॉर्म पर डाल देना। उसने कहा बहुत अच्छा। अब रात गुजर गई, अब वो स्टेशन आ गया रहीमयार खान बहावलपुर तक का। अब वो आदमी जो था अचानक उठा, इतना हड़बड़ा के पूछा कौन से स्टेशन का, ये तो बहावलपुर है, है? अब तो उसने खान साहब को गालियां देने शुरू कर दी, गुस्से में बोले जा रहा है, खान साहब खामोश, कुछ बोले नहीं रहा बेचारा बिल्कुल। फिर वो बोल बाल के चला गया, तो एक आदमी ने कहा यार खान साहब तुम्हारी तो गैरत बहुत मशहूर है कि तुम किसी की सुनते नहीं हो, आज इसने तुमको इतनी गालियां निकाली, इतना कुछ कहा और तुमने कुछ कहा नहीं, क्या बात क्या है? उसने कहा यार इसने क्या गाली दी है, गाली तो उस आदमी ने दिया हुआ जिसको हमने नवाबशाह पे उतारा है। ये क्या गाली देगा, वो दे रहा होगा असल। अरे मुर्शिद को अल्लाह ताला बहुत जजाया खैर अता फरमाए, हजरत वाला का जी बंदा, यानी उसको फकीर ने शेर में पेश किया हजरत की बात पर। ये फकीर का शेर है, एक दो शेर है मेरे, ज्यादा बच्चे नहीं है। कि आम लोग क्या कहते हैं, रोतों को रुलाना हमको, हस्तों को हंसाना आता है, यानी एक आदमी रो रहा है उसको और रुला दो, और हंस रहा है उसको और हंसा दो, ये तो आसान है। रोतों को रुलाना सबको, हस्तों को हंसाना आता है, रोतों को रुलाना सबको, हस्तों को हंसाना आता है, हस्तों को रुलाना हमको, रोतों को हंसाना आता है, यानी जो हंस रहे हैं उनको रुलाना और जो रो रहे हैं उनको हंसाना, ये हमने, ये जो इज्तिमाई ज़ुबान, ये हमने अपने मुर्शिद क्या देखा। रोने वालों को रुलाना तो आसान है, हंसने वालों को हंसाना आसान है, लेकिन हंसने वाले को रुलाना और रोने वाले को हंसाना, फिर रोने लगे तो हंसाओ, हंसने लगे तो रुलाओ, ये जिद को हमने अपने मुर्शिद क्या देखा कि हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया और रोते रोते हंसाना शुरू कर दिया। वाह, यानी घटा भी छाई हुई है, बारिश बरस रही है, बारिश बादल बारिश बरसा रहे हैं, मोती बरस रहे हैं, और साथ में जो है सूरज भी निकल आया। अजीब आलम। तो मेरे प्यारे दोस्त, बच्चा जो है वो बाप से कहता है, तो मैं सुना ये रहा था कि वो एक एक ताकत, एक एक इस्तेमाली ताकत, अब उसको हसीना ने दावत दी कि मुझे इस्तेमाल करो, वो भी उसका भी जी चाह कि हाँ हम भी कुछ करें, लेकिन उसको जो सरसराहट आगे वाला है तो देखा शेर खड़ा है वहां पर, हसीना को पता नहीं है शेर है, इधर शेर है सामने हसीना, और वो कह रही है जल्दी करो आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, जल्दी से आजा। अरे
رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، عید کا دن ہے، گلے آج تو مل رہے ظالم. اب اور اس کو شیر، اس نے شیر دیکھ لیا، وہ شیر سے بے خبر حسینہ، اور اس نے شیر دیکھ لیا. تو جب اس نے شیر دیکھ لیا تو مجھے ایک بات بتائیے، اس کے اندر اس حسینہ کو استعمال کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، انکار تو نہیں کیا جا سکتا نا، لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یعنی اس کے اندر وہ تمام طاقت موجود ہے کہ وہ حسینہ کے ساتھ برا فیل کر سکتا ہے، طاقت استعمال کر سکتا ہے. لیکن شیر کو دیکھ کر اب اس کی طاقت کہاں گئی؟ وہ طاقت اندر موجود ہے لیکن اس کو طاقت کو استعمال کرنے کی نہیں، جس طاقت کی ضرورت ہے اب وہ طاقت ختم ہو گئی. تو لہذا یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرماتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو گناہ کا تقاضا نہیں ہوتا، اس کو گناہ کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن خالق شعر کی عظمت اس کے دل پر ایسی مستحضر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے گناہ کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا. گناہ کی طاقت ختم نہیں ہوتی اس سے، بلکہ اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. ایک صاحب نے مجھے خود سنایا، وہ آیا کرتے ہیں لیکن ابھی نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ جب سے تم اس مولوی کے جانے لگے ہو تم کچھ ری کنڈیشن ہو گئے ہو. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اب گناہ سے بچنے لگے، اور گناہ سے جو ہے مردانہ قوت کو سب کو نقصان پہنچتا ہے، خصوصاً بدنظری کرنے سے. جب انسان بدنظری کرتا ہے تو اس کا جو شہوت کا مادہ بھڑکتا ہے، جس سے اس کی مردانگی قوت میں کمزوری آتی ہے، دل میں کمزوری آتی ہے، جس سے اس کی بیوی کو وہ لذت نہیں ملتی، اس کو بھی نہیں ملتی، اس کو بھی نہیں ملتی. اور جب انسان تقوی سے رہتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو اس سے اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی قوت پوری کی پوری بچی بھی ہوتی ہے، پھر لے دے کے کس پہ استعمال کرے گا؟ یہ میرے مرشد نے فرمائی بات کہ نظر بچانے سے، نظر بچانا یہ معجون سے کم نہیں ہے، نظر بچانا یہ کسی کشتے اور معجون سے کم نہیں ہے. اس کو جوائے لیجئے، انجوائے لیجئے کہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے اپنی روٹی کافی ہے. اتنے گناہ سے، کیونکہ گناہ جو ہے، آگے بیٹھ جا، شاباش، آگے آگے آ جا، گناہ جو ہے اس سے جسم کو سخت نقصان پہنچتا ہے، عقل کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ہر گناہ کرنا یہ حماقت کی نشانی ہے. تو میرے دوستو، جو جذب ملتا ہے، اس جذب کی بدولت یہ کام بنتا ہے کیا کہ انسان جو ہے پھر وہ چاہے بھی گناہ کرنا تو اس کے اندر گناہ کی طاقت اور ہمت ہوتی ہے. لہٰذا یہ وجہ کہ اپنی اگر بیوی سے صحبت کا معاملہ ہو، وہ حق ادا کرتا ہے اس کا، لیکن غیر پر اس طاقت کو ایسا لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں میرے اندر طاقت. یہ ہے وہ راز جذب کا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس جذب کو مانگے. میرے مرشد فرماتے ہیں اس کو رو گا کے اللہ سے مانگ لو. کیوں؟ لہذا ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ داڑھی رکھ کر داڑھی کاٹ دی، نماز پڑھتے پڑھتے نماز چھوڑ دی، تبلیغ میں جا رہے اچانک بس بالکل فرنٹ ہو گئے، بزرگوں کی صحبت میں جا رہے ہیں بس بالکل اب جانا ہی چھوڑ دیا، وہی سب پھر دھندے شروع، پتا چلا ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے پکڑے گئے. اصل میں عبادت تو ہے، اس کو جذب کی ضرورت ہے. اس لیے بزرگوں، میرے شیخ فرمایا کرتے کہ بزرگوں نے بات فرمائی کہ شیطان سالک تو تھا، عبادت محنت تو کرتا تھا لیکن مجذوب نہیں تھا، یعنی جذب ہی نہیں کیا ہوا تھا وہ. اگر وہ جذب کیا ہوا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو مانگے. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے؟ اللہ سبھی لئی میں شاہ، یہ خبر کیوں دی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں میرے دوست، لیکن کچھ ہم تو کریں نا. دیکھیے میرے مرشد نے اس کو اور سمجھایا. فرمایا کہ ایک باپ ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ چلے، باپ چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ بچے کو کھڑا کرتا ہے. اب بچہ بیٹھ جاتا ہے، باپ کہتا ہے نہیں کھڑے ہو، کہتا ہے نہیں مجھے گود میں اٹھاؤ، باپ کہتا ہے نہیں گود میں نہیں اٹھاؤں گا، تم چل کے آؤ. پھر بچہ جب ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا چلتا ہے، एक दो कदम उठाता है, लड़खड़ाता है, गिरने लगता है, तो आप मुझे बताइए क्या अब बाप उसको गिरने देता है? लेकिन बाप चाहता क्या है? बाप चाहता ही है कि मेरा बच्चा एक कदम तो उठाए। तब वो उस कदम उठाने के बाद उसको गिरने से पहले बाप उठाता है और अपने सीने से लगा लेता है। फरमाया उसी तरह से अल्लाह ताला जज़्ब अता फरमाना चाहते हैं, वो देंगे, लेकिन थोड़ी सी हरकत तो करो। अगर मान लो कि अल्लाह ताला, क्या मेरे मुर्शिद का शेर है, उनका दामन अगरचे दूर सही, उनका दामन अगरचे दूर सही, हाथ अपना भी तुम दराज करो। अरे कुछ हाथ तो बढ़ाओ, कुछ करो तो सही, कुछ रो गाओ तो सही, अल्लाह ताला से मांगो तो सही। हम लोग मांगे तो सही कि अल्लाह हमें गुनाह हमको छुड़वा दीजिए, गुनाहों की नहुसत गंदगी गलानों से हमें बचा लीजिए, रोए तो सही, कुछ कोशिश तो करे। अरे मियाँ अगर 18 बदनजरी करता है, 50 बदनजरी करता है, तो 5 मरतबा तो नजर बचाए, कुछ तो करे। तो मान लो उस करने में कोई कमी है, उस करने के अंदर कुछ कमी है, उसके लिए तो है सोहबत अहलुल्लाह इख्तियार कर। यहाँ से वो जज्ब मिलता है। ये जज्ब वो तजल्ली और तजल्ली है कि जिस तरह से जिस आदमी को बिजली लगी हुई हो आप उसको पकड़ लें, बिजली आपको भी लग जाएगी। जिस आदमी को करंट लगाए, तो जिसको अल्लाह ताला की तजल्ली मिली हुई है, उसकी सोबत में बैठे, उससे हाथ मिलाए, उसको देखे, उसके पास बैठे, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, आग लगती नहीं है, लगाई जाती है। ना तो उसके पास बैठे तो मुझे तजल्ली मिलेगी, नतीजा क्या होगा कि ये भी नारा मरेगा, नहीं हूँ किसी का तो क्यों हूँ किसी का, उन्हीं का उन्हीं का हुआ जा रहा हूँ। फिर वो भी नारा मारेगा, खैची जो एक आह तो जिंदा नहीं रहा, खैची जो एक आह तो जिंदा नहीं रहा, और मारा जो एक आह तो गरेबा नहीं रहा। अब दुनिया वालों छोड़ो, अब हम तुम हमारा तुम्हारा कोई वो नहीं। माँ जलालुद्दीन क्या फरमाते हैं, रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जंजीरे ज़ुल्फ़े दिलबरम, वो जज्ब की जब तजल्ली मिली अल्लाह ताला के क़ुर्ब खास शेख शमसुद्दीन तबरेदी इनके शेख और पीर और मुर्शिद की सोबत से जब वो तजल्ली खास मिली, अब क्या फरमाते हैं, गैरे जंजीरे ज़ुल्फ़े दिलबरम, मेरे दिलबर के ज़ुल्फ़ की जंजीर यानी शरीयत की जंजीर के अलावा अगर तुम हमें किसी कैद में जकड़ना चाहोगे तो सुन लो दुनिया वालों, अगर 200 जंजीर आ रही बरदरम, अगर तुम 200 जंजीरें भी दुनिया के कैद की हमें लगाओगे तो मैं सबको तोड़ दूंगा। और शरीयत की कैद में ये कैद में तो हम इसको हम यूँ चाहते हैं कि पाबंद मोहब्बत कभी आजाद नहीं है, और इस कैद की है दिल कोई मियाद नहीं है, इस कैद में तो गिरफ्तार होना, अरे ये तो लज्जत और मजे की चीज है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा मेरी नसीहत को सुन लो कान खोल कर कि कभी शादी मत करना। बेटे ने कहा कि अब्बा आपकी नसीहत मैंने दिल में उतार दी, पल्ले से बांध ली, और मैं अपने बेटे को जरूर ये बात समझाऊंगा। और अपने बेटे से भी कह दूंगा कि अपनी आइंदा नस्लों को ये सिखाना। कहते एक तरफ है जी शादी ना करो, ये होता है वो होता है, लेकिन किसी को बोलो अच्छा शादी ना करो तो जी ऐसा भी नहीं होता। कैद कैद एक तरफ कहते जी कैद में गिरफ्तार हो जाएंगे, हर वक्त बीवी फोन करके पूछेगी कहाँ हो किधर हो। एक साहब ने मुझसे कहा, कहने लगे कि अजीब मुसीबत है ये मोबाइल भी, एक मोबाइल मुसीबत दूसरी बीवी मुसीबत। मैंने कहा क्यों खैरियत, क्या जहाँ होता बस मोबाइल पे फोन, आप किधर है कब आ रहे हैं। कहा देखो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, ये नेमत है, ये जो तुम बीवी की चीज को जहमत और मुसीबत समझ रहे हो असल में ये जहमत मुसीबत नहीं है, ये तो ऐन मोहब्बत है। कहने लगे वो कैसे। मैंने कहा अच्छा चलो मिसाल है, वो तुम्हें पूछना छोड़ दे, फिर तुम ये शिकायत करोगे मुझे पूछती नहीं है। बताओ। मैंने कहा ये तो उसकी मोहब्बत है जो तुमको बार बार पूछ रही है। वो देखो ना उसने अपना मरकज तुमको बनाया हुआ, तो ये तो मोहब्बत की बात है भाई। अगर बीवी मोहब्बत कर रही है तो ये तो खुशी की चीज है, नेमत है ये। मैंने कहा ये बार बार उसका पूछना फोन करना ये मोहब्बत की है। अब रही बात कि अगर कहते हो नहीं जी वो शक करती है, तो शक करती है तो तुम इस शक को तुम रफा करो, उसको ऐसा एतमाद दो कि तुम उसके अलावा किसी से वो नहीं करते। اب تم آئے دن یہ اس کو خوشخبریاں دیتے رہو گے میں جلدی دوسری شادی کرنے والا ہوں، تو ظاہر بات ہے وہ تو شک کرے گی. اس لیے یاد رکھنا، مذاق میں بھی دوسری شادی کا بیوی کو کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ سخت اذیت ہوتی ہے اس سے. جو چاہے بیوی سے مذاق کر لو، لیکن دوسری شادی وہ برداشت نہیں کر سکتی. اگر کسی کو دوسری شادی کرنی ہے، کوئی ضرورت ہے، تو شریعت نے تو منع نہیں کیا. لیکن سوچو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو اگر اس کا شوہر روزانہ یہ کہتا رہے میں دوسری شادی کر لوں گا، دوسری شادی کر لوں گا، تب کیا ہوگا؟ ہماری بیٹی کو یا ہماری بہن کو کوئی بولے تب کیا حال ہوگا؟ کیا گزرے گی؟ لگا ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تو مر جائے گی نا تو میں دوسری شادی کروں گا. تو میں نے پھر پوچھا کیا کہا تمہاری بیوی نے؟ کہا وہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا شکر ادا کرو وہ خاموش ہو گئی. میں نے کہا تم تصور کرو اگر کسی دن اس نے تم سے یہ کہہ دیا کہ جب تم مر جاؤ گے میں دوسری شادی کروں گی، تب تمہارا کیا حل ہوگا؟ بتائیے ذرا. اگر بیوی بول دے جب تم مرے گا نا تو میں تجھ سے خوبصورت زیادہ مرد تلاش کروں گی، کہا وہ کہتے ہیں نا خوبصورت بیوی لے کر آؤں گا میں. یہ بے غیرتی کی بات ہے میرے دوستوں، اچھی شرافت کی چیز نہیں ہے. اس لیے وہ ہر مذاق برداشت کر لیتی ہے، یہ مذاق اس سے برداشت نہیں ہوتا. اس لیے یہ عادت اچھی نہیں ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے. اور مردوں کو یہ بہت چھیڑ چھاڑ کی عادت ہے، شوق بڑا ہوتا ہے، پھنکارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں گا. ایک سے جوتے کھانا کافی نہیں ہے کیا؟ ایک مصیبت کافی ہے نا. وہ ایک آدمی تھا نا، تو اس سے پوچھا آج تمہاری اعصابی کمزوری کا کیا حال ہے؟ اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے نا، بولا تمہاری اعصابی کمزوری کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آج کل میکے گئی ہوئی ہے. اس لیے یہ مذاق اچھا نہیں ہے، مذاق ہے نا، اس میں اذیت ہوتی ہے اس کو. اور یہی سوچ لے اگر اس نے کہہ دیا کہ تو مر جا جلدی سے تو پھر میں بھی شادی کروں گی، پھر پتہ چلے گا، پھر چوٹ لگے گی. اس لیے اچھا کام نہیں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ سے جذب کو مانگے، اور یہ جذب ملتا ہے کیسے؟ جن کو جذب ملا ہوا ہے ان کے پاس بیٹھا کرے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرے، اور وہاں دعا مانگا کرے. دیکھیے خواجہ عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ، کانپور کے اندر ایک مشاعرہ تھا، میرے مرشد نے سنایا. خواجہ صاحب نے وہاں اشعار پڑھے، اور وہ اشعار ایسے محبت بھرے، درد بھرے تھے. نعت شریف کے اشعار کہ گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی. اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، گھٹا بادل اٹھی ہے، ایک منظر ہوتا ہے نا، وہ بھی رومانٹک منظر ہوتا ہے، لیکن اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زلف مبارک کو کھلیے، اور آپ کی زلف مبارک کیسی ہے؟ خوشبودار، کیونکہ آپ جہاں سے گزرتے تھے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، آپ کے پسینے میں خوشبو تھی. جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب استنجا فرماتے تھے اس جگہ خوشبو ہو جاتی تھی، آپ کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں رہتے تھے، آخر من مات فی بصرہ، آپ بصرہ کے آخری صحابی ہیں. ان کے انتقال کے بعد بصرہ صحابہ سے خالی ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ جو یہ خوشبو لگاتے ہیں، یہ خوشبو ہم نے پوری دنیا میں تلاش کی لیکن ہم نے اس خوشبو کو پایا نہیں، اس کا ہمیں راز بتائیے. حضرت انس نے فرمایا یہ تم پا بھی نہیں سکتے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو آپ کے پسینے مبارک کو جمع کر لیا گیا، تو وہ پسینہ ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں. اب یہ تم خوشبو کہاں سے لاؤ گے؟ سبحان اللہ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے صحابہ سونگتے سونگتے آپ کو پا لیتے تھے کہ آپ یہاں سے وہ جگہ یہ خوشبودار ہو جاتی تھی. کیا شان اس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی. تو زلف عنبری وہ ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری، خوشبودار زلفیں کھولیے، زلف عنبری ساقی، اور تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی. زمین پر آپ آسمان سے کیسے شرمندہ ہو؟ آسمان نے کیا کہا کہ دیکھ میں کتنی رفتیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، کتنی چیزیں بلند ہوں میں. زمین سنتی رہی. اس نے جب آسمان نے اپنی تعریفیں پیش کر لی، زمین نے سب اس نے کہا کہ سب تیری عظمتیں رفتیں تجھے مبارک ہو، لیکن ایک تحفہ جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا وہ کیا؟ وہ جسم، وہ زمین کا ٹکڑا اور وہ حصہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے. آ یہ نعمت کیا تجھ کو حاصل ہے؟ تو تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساتھی. کیا شعر ہے دیکھیے, یہ وہ شعر ہے کہ جن شعر پر فدا ہوا جائے, اور یہی وہ شعر ہے کہ جن کا سننا جن کا پڑھنا مبارک ہے. اس اب اس شعر سے دیکھیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہنا اضافہ معلوم ہوتا ہے. ان شعروں کو پڑھنا اور سننا منع ہے, اور ان شاعروں کی خرابی پیش بیان کی گئی ہے قرآن پاک اور حدیث پاک میں جو پیسے کی لالچ میں حسینوں کے چکر میں اشعار کہتے ہیں. اور وہ اشعار جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں اللہ والوں کی محبت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کی محبت کے مضامین ہو قرآن پاک حدیث پاک کے ترجمے ہو اس کے اندر, تو وہ اشعار بہت مبارک ہے, ان کا سننا سنانا بالکل جائز ہے. شرط یہ ہے کہ سنانے والی عورت نہ ہو اور سنانے والا لڑکا نہ ہو. شرط یہ ہے کہ پتہ چلا حسین لڑکوں سے سن رہے ہیں اور سب اس کو دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ, اشعار کو نہیں اس کو دیکھ کر سبحان اللہ کر رہے ہیں, یہ شرط ہے. اور گانا بجانا نہ ہو, ڈھول باجا نہ ہو, اور سننے والے نیک لوگ ہو, سنانے والا بھی نہیں سننے والے بھی نہیں, تو ایسے اشعار کا سننا سنانا بالکل جائز ہے. اگر ڈھول بجا ہو یا عورتیں مرد بیٹھے ہو یا سنانے والی عورت ہو یا حسین لڑکا ہو. تو ایسے اشعار سننا سنانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے اشعار سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں شعری حکمت, بعض شعر ایسے ہوتے ہیں جو حکمت بھرے ہوتے ہیں اور محبت بھرے ہوتے ہیں. اب دیکھیں یہ شعر, گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی, تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی, اور زبردستی لگا دی بوتل آج منہ سے ساقی نے, میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساقی نہیں ساقی. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب زبردستی لگا دی, اب اللہ تعالیٰ کے عاشق اور دیوانے بن گئے. ہم نہیں چاہتے اللہ والا بننا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں زبردستی بنا دیا اپنی محبت کا مزہ اور نشہ دے کر. اس میں بھی ایک لذت ہے, دیکھو بھائی باتیں نہ کرو, صحیح ہے نا, مسجد میں آئے ہو تو بیٹھ کر غور سے سنو, شاباش, اگر کوئی ضروری بات کرنی ہو تو باہر جا کے کرو, کیونکہ یہ مسجد جو ہے یہ اس کا ادب کچھ اور ہے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس تو ہے نہیں کہ اسپیکر تقریر کر رہا ہے اور دوسرے ممبر ایسے بیٹھ کر چھٹے لگا رہے ہیں. یہ مسجد کا ادب کچھ اور ہے, دیوانوں نے سیکھے ادب کچھ اور طرح کے. آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ادب ہے, خطائی صاحب کا شعر ہے نا, آداب سے واقف نہیں ہونا بھی ایک ادب ہے, دیوانوں نے سیکھے ادب اور طرح کے. لہٰذا پارلیمنٹ کے ادب آداب وہ یہی ہے, جوتے بجاؤ اور یہ کرو, لیکن مسجد کا ادب کچھ اور ہے, مسجد کا مزہ اور معاملہ کچھ اور ہے میرے. لہٰذا یہاں پر ٹیک بھی نہ لگائے, جو بڈھا ہو بیمار ہو وہ تو ٹیک لگائے, لیکن جوان آدمی ٹیک نہ لگائے, اور خصوصاً جس کی شادی نہ ہوئی ہو. اب اگر ایک آدمی آئے کہے کہ بھائی میں ایک آدمی وہ آپ کے بیان میں تمہارے بیان میں مجھ سے آ کر کہے آیا کرتا ہے, ہاں جی میں نے جی وہ آیا کرتا ہے اکثر, کہا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنا چاہتا ہوں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو میں تو کہوں گا بھائی اس سے تم کیا شادی کرو گے, وہ بےچارا تو ہر وقت تو یوں بیٹھا رہتا ہے, اس کی تو کمر ہی کمزور ہے, اور شادی میں تو زیادہ زور ہی کمر کا لگتا ہے, تو کیا شادی میں کیا کہوں گا بھائی, وہ بےچارا تو سارے تھے. اس لیے بیٹھو بھائی, ہاں تو بول رہا ہے بیمار ہے, بڈھا ہو گیا, بیماری ہے یا تب اس کے لیے تو گنجائش ہے, ایسا منع نہیں ہے, لیکن بلا ضرورت یہ کام نہ کرے. اگر آدمی کوئی بلا ضرورت بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ قیام نماز میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنا یہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی بغیر ضرورت کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. البتہ نفل کا مسئلہ اور ہے, نفل میں اجازت ہے, لیکن نفل کی اجازت ایسی ہے کہ نفل میں اگر کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے یہ جائز ہے, لیکن اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. نفل اگر نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے, منع نہیں ہے, لیکن بلا ضرورت وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیوں, ثواب کم ہو گیا. اور نمازیں کیوں پڑھتا ہے انسان, ثواب کے لیے پڑھتا ہے نا, وہ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے, اس لیے نفل نماز بھی بلا ضرورت بیٹھ کر نہ پڑھے.
کی دوسری نماز ہے، نفل کے علاوہ فرائض واجبات سنت موقعہ وغیرہ یہ بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے. ہاں بیمار ہے، دیکھیے شریعت نے اجازت دی نا، بیمار ہے، کوئی عذر ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ مزے ہی مزے ہیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ جا سکتے اشارہ کر لو، کیا قربان چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، مزے ہی مزے ہیں. جائشیں ہی گنجائشیں. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ نے جب اشار پڑے گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف امبری ساتھی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساتھی. اور زبردستی لگا دی بوتل آج مجھ سے ساتھی نے، میں کہتا ہی رہا ہاں ہاں نہیں ساتھی نہیں ساتھی، منع کرتا رہا نہ 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 نہ. تب اسے پھر یہ شیر پڑا، کہاں تک ضبطِ بیتابی، کہاں تک پاسِ بدنامی، کہاں تک ضبطِ بیتابی اور کہاں تک پاسِ بدنامی. کب تک یہ سوچیں گے یار بدنامی ہوگی اور یہ کہہ رہے چھوڑو میاں ہوتے ہوتے رہو بس، اب بدنام ہوتا ہے جو کرتا ہے کرتا رہے. اور کہاں تک اب اپنے دل پر ضبط کریں، کیونکہ اب دل کا تقاضا کیا ہے وہ سنیے. کہاں تک ضبطِ بیتابی اور کہاں تک پاسِ بدنامی، کلیجا تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. اب چھوڑو یار، اب بس بہت دیکھ لیا دنیا کا، بس اب ہم سے نہیں ہوتا، اب ہم ضرور داڑھی رکھیں گے اور ایک مٹھی رکھیں گے اور ڈنکے کی چوٹ میں رکھیں گے، اب کسی سے نہیں ڈریں گے، بیوی سے بھی نہیں ڈریں گے، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ بیویوں سے ڈرتے ہیں. اگر مونچھیں کاٹیں گے، مونچھیں کاٹنے سے کوئی ہمیں کچھ بھی کہتا رہے مردانگی کہ جی یہ تو مردانگی کی علامت ہے، مونچھے تو کہتے ہیں نا مونچھے مردانگی کی علامت ہے. تو یہاں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے پاس مونچھے نہیں ہیں، میرا مشورہ ہے ان کو اکیلے لے جا کر ذرا مردانگی ان کی چیک کر لو، لیکن کرنا نہیں بھائی، یہ جائز نہیں ہے، چیک نہیں کرنا بھائی، دیکھو بتا دیا، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں. ارے نہیں، اگر چیک کرنے تو اسی سے اندازہ لگا لو، ہر سال جس کے ماڈل آ رہے ہیں اسی سے اندازہ کر لو، یہ تو بی کام بیوی کا بتانا کام ہے نا. تو مونچھوں کا مردانگی سے کیا تعلق ہے بھائی، مونچھ اور مردانگی تو یہ الگ الگ چیز ہے. ہم مونچھوں کے پیچھے پڑے ہوئے جبکہ سنت یہ ہے کہ مونچھوں کو صاف کر دے، یہ تو سنت ہے، اصل تو یہی طریقہ ہے. اب رہی بات مونچھیں رکھنے کی اجازت، وہ اجازت ہے لیکن کیا یہ کنارا کھلا رکھے، لیکن یہ بھی پتا ہے کس کے لیے، یہ ان چکنے لڑکوں کے لیے کہ جن کی آبرو اور عزت کو خطرہ ہے، وہ مونچھے رکھنے کی اجازت ہے ان کو صرف، باقی کسی اور کو مونچھے کی تھوڑی اجازت ہے. مونچھے صاف کر کے دیکھ لے، مونچھے صاف کر کے دیکھ لے، انشاءاللہ کوئی عزت میں کمی نہیں ہوگی. اور اس کے بعد اپنی مردانگی بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ لے، چیک کر کے دیکھ لے، ارے مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. سب ایسے ہی ہے کہ جی مونچھے کاٹوں گا لو جی لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ارے یہ کیا ایسے کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں حسن رکھا ہے، ایک مٹھی داڑھی ہو اور پھر مونچھے صاف، اس میں عزت حسن ہے، عزت مونچھوں میں نہیں ہے. اگر ہم سنتے ہیں کہ کوئی عالم ہے، کوئی اللہ والا ہے، ہم اس کے پاس جاتے تو کیا اس کی مونچھے دیکھتے کتنی بڑی ہے. ایک ملک کا صدر تھا، جب صدر نہیں تھا تو اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، صدر بننے سے پہلے مونچھے رائے ہے نا، ایک ملک کا صدر تھا ہے نا، اس کو تو آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے. جب صدر نہیں بنا تو یہ بڑی بڑی مونچھیں ایسی گنڈے والی، جب صدر بننے لگا تو پہلے مونچھیں غائب، تو پتا چلا کہ باعزت باعزت عہدے کے لیے مونچھوں کا غائب ہونا ضروری ہے. عزت دار عہدے کے لیے مونچھیں غائب ہونی چاہیے، دیکھیے کیسی دلیل پیش کی. تو بھائی مونچھیں کاٹ کر دیکھ لو، کیونکہ مونچھیں کٹی پھر صدر بن گئے، ایک ملک کا صدر، تو شاید مجھے کاٹ کے دیکھ لو شاید صدارت مل جائے، ہے نا، نہیں کوئی فائدہ تھوڑی ہے صدارت میں، اصل مزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اصل اس میں مزہ. یہ صدر تو کب تک صدر رہے گا، اچھا بےچارا صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، وزارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے اور نیچے پوزیشن کا ڈنڈا بھی ہے، चैन से बैठने देगा? अब खा अपनी मर्जी से नहीं सकते, चल अपनी मर्जी से नहीं सकते, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इससे तो आजादी हमारी अच्छी है यार, टांगे फैला के सो या लपेट के सो, मजा कुछ आ रहा है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का मजा कुछ आ रहा है। जो बैठे खुदा की याद में सबसे बेगरज होकर, तो अपना बोरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमान। अब उसके बाद खाजा साहब के बाद जिगर साहब का नंबर था अशार पढ़ने का। अब जो जिगर साहब, वो ऐसे शराबी थे, बेपना शराब पीते थे, वो खुद फरमाते हैं जिगर साहब के पीने को तो बेहिसाब पी ली, अब है रोजे हिसाब का धड़का, कल क़यामत के दिन में क्या जवाब दूंगा, उनको खौफ पैदा हो गया। तो जब जिगर साहब ने ख्वाजा साहब को देखा कि डिप्टी कलेक्टर, सर पर पगड़ी, मूछे साफ, एक मुट्ठी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, लंबा कुर्ता, शलवार टखनों से ऊपर, उन्हें कहा ये अंग्रेजी दान डिप्टी कलेक्टर ख्वाजा साहब, आपको ये चीज कहां से मिली डिप्टी कलेक्टर होकर अलीगढ़ के पड़े हुए? कहा ये नेमत मुझे मिली थाना भवन में हकीम उल उम्मत मुजद्दद मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब खानी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत की बरकत से। ख्वाजा साहब से कहा जिगर साहब ने कि अब मैं अशार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आपके अशार के सामने अपने अशार पढ़ना ऐसा है जैसे सूरज के सामने चराग जलाना, अब मैं नहीं पढ़ूंगा अशार। कहा के जिगर साहब ने कहा कि हजरत मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ, बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, बता दो कायदा कैसे फरियाद करते हैं, सीराने कसस मैं नौ गिरफ्तार में हूँ, मैं नौ नया नया गिरफ्तार हूँ, अब मुझे भी बताओ कैसे मैं भी ऐसा अल्लाह वाला बन जाऊँ, जाहिर जितना बन जाए। और माँ के पेट में पहले बच्चे का जिस्म तैयार होता है, स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर इंसान वाली रूह बाद में आती है। गधी के पेट में पहले गधे का ढांचा और स्ट्रक्चर तैयार होता है, फिर गधे वाली रूह बाद में आती है। पहले अल्लाह वालों का हुलिया तो बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अल्लाह वाली रूह भी अता फरमा देंगे, कुछ तो करे। तो जिगर साहब से कहा ख्वाजा साहब ने हकीम उल उम्मत की सोहबत की वजह से, पूछा क्या हम भी वहां जा सकते हैं? कहां भाई, अल्लाह वालों के दरवाजे खुले, आने वालों के लिए भी खुले और जाने वालों के लिए भी खुले। हर के हाथ गो भी आओ, हर के हाथ गो भरो, जिसका जीता आए, जिसका जीता चाहे। क्या मतलब? जो मोहब्बत से आए वो आए, और जो एतराज का मादा और एतराजात लेकर आएगा फिर उसके लिए भी दरवाजे खुले कि आप तशरीफ ले जाए। हमने आपको ना बुलाया, अगर आप आए मोहब्बत से, अकीदत से, तो हमारे सर के ताज, हम आपके कदमों की खाक को अपनी निजात का जरिया समझते हैं। लेकिन अगर एतराज का मादा लेकर आए, जी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो फिर भाई क्या, फिर तो दरवाजा तब भी खुला हुआ। इसका मतलब हमारा आपकी सेटिंग नहीं बनेगी। मोहब्बत से आए तो जाए, जिसे मजबूत ना जाहे नजर आए, भाई ना जिसे रिंग वो फिर क्यों इधर आए, फरजाना जिसे बनना हो वो जाए कहीं और दीवाना जिसे बनना हो बस वो इधर आए। सौ बार बिगड़ना जिसे मंजूर हो अपना, सौ बार बिगड़ना जिसे मंजूर हो अपना, वो आए इधर और बचस्मो बसर आए। अलग रात से वाला सर आंखों पर बिठाया जाएगा उसे, किसको? बिगड़ने वाले को। मोहब्बत से आए तो सुभान अल्लाह, कोई और गरज है तो भाई फिर क्या। तो जिगर साहब से कहा अल्लाह वालों के दरवाजे खुले होते, कोई मोहब्बत से जाए कोई मना नहीं है, उनका सीना भी फराह कुशादा है, गुनाहगारों को हकीर नहीं समझते वो। जिगर साहब चले गए, वहां गए तो तीन दिन रहे, बैठे हुए हकीम उल उम्मत से दरखास्त पेश की, हजरत मेरे लिए चार दुआ फरमा दीजिए। इसलिए बुजुर्गों ने फरमाया जब कोई अल्लाह वाला मिल जाए उससे दुआएं कहो, क्योंकि इनकी जो दुआएं होती है ये अल्लाह ताला से इस दर्द से दुआ करते हैं कि अल्लाह अर्श आदम को गोया के हिला देते हैं। और हर एक दफा दुआ के लिए मेरे मुर्शिद ने एक बात फरमाई, फरमाया कि जो एक मर्तबा मुझे दुआ के लिए कह देता है, एक मर्तबा, मैं सारी जिंदगी उसके लिए दुआ करता हूँ। आप अंदाजा लगाइए इस बात से शेख के दर्द का, फरमाया जो जिंदगी में एक मर्तबा मुझे दुआ के लिए कह देता है फिर मैं सारी जिंदगी उसके लिए दुआ करता हूँ, जिसने भी एक मर्तबा मुझे कह दिया था, ऐसा दर्द। हजरत ने शहरत किया कि हजरत मेरे दुआ फरमाई। हजरत ने पूछे क्या दुआ? कहा एक दुआ तो ये कि मैं शराब छोड़ दूं, और दूसरी दुआ ये कि मैं हज कराऊं, और तीसरी दुआ ये कि मैं एक मुट्ठी दाढ़ी रखूं। اور چوتھی دعا یہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. کیا دعا ہے دیکھیے, مدعی دیکھیے, مدعا دیکھیے, مدعی دیکھیے, مدعا دیکھیے, کیا دعا ہے اللہ اکبر, کیا طلب ہے دیکھیے. یہ ہے وہ جذب کہ جو جذب اس کام پر ہم مجبور کر رہا ہے. حکیم الامت کے ہاتھ اچھے, اشک بار آنکھوں سے, درد بھرے دل سے حضرت نے دعا مانگی. جی حکیم الامت رو رہے, جگر صاحب رو رہے, درد بھری دعا ہو رہی ہے. بس دعا ہاتھ پھیرا, واپس گئے, اعلان کیا جی کہ جگر اب شراب نہیں پیے گا. بیمار پڑ گئے, برسوں کی شراب پی لی, بیمار پڑ گئے. ڈاکٹروں نے کہا کہ جگر صاحب آپ کیا کرتے, قومی امانت ہے, تھوڑی تھوڑی پی لیا کیجیے. انہوں نے کہا تھوڑی تھوڑی پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا. ڈاکٹر نے کہا آٹھ دس سال اور جی جائیں گے. آہ میرے مرشد نے فرمایا, اب جذب دیکھو کیسا ہے. جگر صاحب نے کہا آٹھ دس برس اللہ تعالیٰ شراب پی کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جینے سے بہتر ہے کہ شراب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں جگر کو ابھی محتاج ہے. اس کو کہتے ہیں جذب. اور یہی وہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہ شیرانہ زندگی, مردانہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گناہوں کی زندگی سے بہتر ہے. بلکہ فرما برداری کی موت گناہ کی موت سے اچھی ہے, گناہ کی زندگی سے اچھی ہے. اعلان کر دیا, کیا زندگی شراب کے ہاتھ میں ہے؟ کیا شراب زندگی دیتی ہے؟ کیا زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. شراب چھوڑ دی, ماشاءاللہ جیے اور آٹھ دس برس اور جیے اور زندہ رہے. پھر جو ان کے اشعار ہوئے اللہ اکبر, وہ اشعار ہی کچھ اور ہیں. فرق پتہ چل گیا کہ پہلے گناہ کے دل, گناہ آلودہ دل سے جو اشعار نکلے وہ کچھ اور, اب دل میں انوارات اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرب ہے, اب اشعار کچھ اور ہے. میں شعر پیش کروں گا, آگے چلیے. دوسری دعا حج کو چلے گئے, وہ زمانہ تھا آج کا. پہلے لوگ اپنی چکی بھی ساتھ لے کر جاتے تھے, گندم برتن سب کچھ, کیونکہ وہاں ایسا ہی معاملہ تھا. آج کل تو اللہ نے بڑی نعمت رکھی ہے, حاجی اپنے کپڑوں میں چلے جائے کچھ ضرورت نہیں ہے, کھانا لباس پینا سب کچھ مل جاتا ہے وہاں پہ الحمدللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ شکایتیں حاجی بہت کرتا ہے کہ جی اس نے یہ کر دیا, یہ ہو گیا, مجھے یہ نہیں ملا. ارے میاں, جب بادشاہ اپنے محل میں بلا لے نا تو پھر شکایتیں نہیں کرتے, بلکہ محل میں بلا لیا یہی اس کا کرم ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلا لے سب بھول جائے, یہی ان کا کرم ہے کہ اپنے دربار میں ہمیں بلا لے. ارے گیا میں بھول گل ستا کے سارے افسانے, دیا پیغام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. صحرا میں گھر بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ گلستان کو اور گلشن کو میں بھول گیا. گیا میں بھول گل ستا کے سارے افسانے, دیا پیغام کچھ ایسا سکوت صحرا نے. آ وہ سناٹا, وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیوار, چاروں طرف بالکل ہریالی کا ایک پتا ایک تنکا نہیں اگتا وہاں پر. لیکن واہ مولا واہ, آپ کی تجلیات اور انوارات ہم وقت پہم اور مسلسل نادل ہو رہی ہے. لگا واہ داخل ہوتا ایمان کچھ اور ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک تو کعبے کے انوارات, پھر کعبے شریف کے جو اللہ والے موجود ہوتے ہیں ان کے انوارات یہ مستعد ہوتے ہیں. میرے دوست حج کر آئے, واپس آئے, داڑھی اپنا آئینے میں چہرہ دیکھا, اب وہ شیر دیکھی, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اب دیکھیے یہ شیر بھی ہے, واہ واہ. لیکن داڑھی کاٹنے والا کافر نہیں ہے. یہ کافر سے مراد وہ کافر, وہ اصطلاحی کافر نہیں ہے. اس کافر سے ایک مراد تو یہ کہ ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روٹی کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کفرانے نعمت کرتا ہے. کیا مطلب؟ ناشکری کرتا ہے. کافر سے یہ مراد, کافر کے معنی ناشکرے کے بھی ہیں کہ روٹی کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور گاتا ہے نفس و شیطان کی. روٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور معاشرے خاندان برادری اور بیوی سے ڈرتا ہے. تو اور فرما بردار کیا ہے؟ اللہ کی کھائے اللہ کی گائے. ایک معنی محبوب کے بھی, ایک کافر کے معنی. اس کا مطلب تو خان صاحب سے سیکھنا پڑے گا. خان صاحب کو کوئی مولوی پسند ہو نا تو کیا کہتا ہے؟ دا کافر مولو دے. اللہ برستغفر اللہ, خان صاحب کو دیکھو, ملا کو بھی کافر بنا دیا. یہ ملا کافر نہیں ہے. کیا مطلب؟ چیچ ملا ہے چیچ ہے نا کافر کا ترجمہ چیچ سے کیا چیچ ملو دے تو کیا ہے یہ بلاغت ہے میرے دوستو خان صاحب نے بلاغت پڑھی نہیں ہے بولتا ہے لیکن مجاز مرسل نہیں ہے تشبیہ المد بما یشبہ الذم یہ مجاز مرسل ہے کہ ذم والا لفظ لے کر اس سے تشبیہ دے رہا ہے لیکن مراد کیا ہے مراد کیا ہے یعنی زبردست اچھا بڑا عالم ہے یہ مراد ہوتی ہے اس کی لیکن لفظ لاتا ہے یہ بھی نا خان صاحب سے سمجھ میں آ گیا نا چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا آ سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا پھر میرے مرشد نے فرمایا جس اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت کی دعا کی برکت سے تین دعائیں قبول فرما لی کیا شراب چھوڑ دی حج کر لیا داڑھی رکھ لی لیکن میرے دوستو داڑھی رکھے ایک مٹھی سامنے سے ذرا تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی دائیں سے ایک مٹھی بائیں سے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے یو مٹھائی جیرا پریش دا ایک مٹھی داڑھی رکھے اور جیرا تورا مکھا بالوں کو کالا کرنا حرام ہے سورا جائز دے اسپینا افضل دے لال لگانا تو جائز ہے لیکن کالا کرنا حرام ہے اور سفید افضل ہے اعلیٰ درجہ سفید ہی کا ہے اور یہ دا جیرا بچائی دے کٹ مکھا یہ داڑھی کا بچہ ہے اس کو بھی نہ کاٹو اس کو بھی کاٹنا حرام ہے گناہ ہے بازوں کو یہاں بھی بال نکلتے ہیں میرے نہیں ہے بازوں کے ہوتے ہیں جاتے یہاں دوست بیٹھے ان کے بال ہیں لڑکسر کے اس کو بھی نہ کاٹے لیکن اور داڑھی یہاں سے رکھے ادھر داڑھ سے یہ والی داڑھ سے اوپر والی یہ جو داڑھ ہے یہاں سے داڑھی رکھے اور دو گال ہیں ایک گال دو جبڑے ہیں نا تو جہاں التقاء جبڑا تعین ہے وہاں ہاتھ رکھے یعنی چلو ہاتھ نہ رکھے مرغی کی ٹانگ رکھ لے اب مرغی کی ٹانگ کے زیر سایہ جو بال آگے اس کو نہ کاٹے جو مرغی کی ٹانگ سے اوپر ہے اس کو کاٹ دے اب ہو گیا نا دیکھیے ٹانگ کو دونوں دانتوں کے درمیان دبائے اور ٹانگ کے نیچے جو بال ہیں ان کو نہ کاٹے اور جو اوپر ہے اس کو صاف کر لے یہ تاکہ جی شوق ہے چکنا بننے کا اس کو صاف رکھے آدھا رکھے آدھا معاملہ اور مونچھوں کو ذرا بالکل باریک کر دے اس سے بیویاں بہت خوش ہوتی ہیں اور اس کی بجائے کہ جب بیویوں کو پیار کرے گا تو مونچھ نہیں چبھے گی اس کو جب بالکل صاف کر کے پیار کرے گا تو ڈبل مزہ ملے گا آپ کہہ سکتے ہیں ڈبل نظارے ڈبل لشکارے یہ اللہ تعالیٰ نے اسی دیکھے اس میں بھی فائدہ ہے بیویوں کو راحت آرام ملتا ہے تو ایک مٹھی داڑھی رکھ لی اور چوتھی دعا فرماتے ہیں میرے مرشد کہ اللہ تعالیٰ جب تین دعائیں قبول فرما لی اپنے کرم سے چوتھی کو بھی قبول فرما لیں گے تو یہ جذب کی دولت کہ بندہ اللہ والا بن جائے کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں لیکن نفس اور شیطان کے ہاتھوں وہ شکنجے میں جکڑا ہوا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے میں بن جاؤں اس کے لیے جذب کی ضرورت ہے اور یہ جذب کہاں ملتا ہے یہ صحبت اہل اللہ میں ملتا ہے اللہ والوں کی مجلسوں میں اللہ والوں کی صحبتوں میں اس چیز کو حاصل کریں جن کو یہ جذب حاصل ہے جو گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگا رہے ہیں اور گناہ پر راضی نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ جذب ہماری جانوں کو نصیب ہو جائے گا اور جب ایک مرتبہ جذب مل جائے گا میرے دوستو پھر ساری زندگی وہ مردود نہیں ہوگا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے یا اللہ ہم سب کو جذب فرما کر اللہ والا بنا دیجیے اپنا قرب اور تعلق خاص ہماری جانوں کو عطا فرما دیجیے یا اللہ ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے یا اللہ ہمارے اللہ والا ظاہر عطا فرما اللہ والوں کے اخلاق عطا فرما ان کے عبادات ان کا درد دل عطا فرما ان کا تعلق مع اللہ عطا فرما ان کا نور محبت نور معرفت ہماری جانوں کو نصیب فرما ہم سب کو یا اللہ اپنے قرب کی نسبت اور اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیجیے اور ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ والا فرما دیجیے کہہ کر ہی مالک ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجیے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی عطا فرما، صحت روحانی عطا فرما، جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، بے اولاد کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور ہم سب کو ہماری اولاد کو گھر والوں کو نیک اور صالح اللہ والا بنا دیجئے، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے اے اللہ اپنے کرم سے ان کو اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما، اور جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بیوی عطا فرما دیجئے، میاں بیوی میں آپس میں محبت قائم فرما، اور یا اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہمارے گھروں میں برکت فرما، ہماری عبادت میں برکت فرما، ہمارے علم میں عمل میں برکت فرما، ہمارے اخلاص میں درد دل میں برکت فرما، ہماری زندگیوں میں برکت فرما، ہمیں ہر فتنے سے ہر شر سے حفاظت نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو ہماری جان مال کی ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجیے، اور یا اللہ ہمارے دینی خدام ہمارے دینی مراکز سارے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے، اور اپنے کرم سے یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور یا اللہ میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب آپ رکاتم کی زندگی میں برکت فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ میرے سرتاج زمانہ یا اللہ میرے شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ میرے حضرت کو بنا دے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمیں اللہ والوں کی معرفت اور پہچان عطا فرما، اور ان سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری جو حاجات آپ جاننے والے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں میں جو حاجات ہیں جو تمنائیں اور دعائیں ہیں جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جنہوں نے ٹیلی فون کے ذریعے سے یا جو کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی تمام جائز حاجاتوں کو پورا فرما دیجیے، اور یا اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیں حفاظت نصیب فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک، یا اذان ہوگی اذان